لَوْلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ومولانا ابو القاسم محمد
صلى الله عليه
ثم الصلاه والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا سلوات پڑھ دینا اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی عزاداری کو اور ان دس دنوں میں آپ حضرات نے جس طریقے سے مجالس میں شرکت کی اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سب کو امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو اور آپ کے اہداف و مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وہی ایک میسج ہے، بہت پریسائزڈ میسج ہے جو میں آج کی مجلس میں دینا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو قرآن مجید نے اٹھایا ہے یہ بھی ہماری روزمرہ زندگی کا مسئلہ ہے، اور ہم بہت بری طرح سے اس اہم اخلاقی اور انٹلیکچوئل آسپیکٹ کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج جس اہم نقطے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم قدم قدم پر اور ہر لمحہ جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ فکری کام ہو اور چاہے وہ کوئی عملی کام ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں یہ غور کریں کہ قرآن ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے اور قرآن ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے۔ سلوات پڑھ دیجیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ذی القربا ہیں ان کو، مسکین کو، ابن السبیل کو، ان کو ان کا حق جو ہے وہ ادا کر دو۔ اس آیت کے بنیادی طور پر دو پورشن ہیں، یہ پہلا جو ہے وہ اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر بات ہوگی، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم لوگ اپنی زندگی میں تبذیر مت کرو، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان جو ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ کتنا سخت قرآن کا لب و لہجہ ہے کہ تبذیر یا تبذر کرنا قرآن کے ندی، جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں اعلان ہوا۔ اب دیکھیں یہی ایک لفظ ہے جیسے جو بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مفاہیم القرآن، کنسیپٹس آف قرآنک ٹرمنالوجیز، ہم اس کے اوپر اپنی یوتھ اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ تفسیر نہیں بلکہ قرآن کی یہ جو ٹرمز ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ان کے اوپر جو ہے تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اچھی اویئرنیس جو ہے ان کی ڈیولپ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے چیزوں کو سمجھنا، چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو، بے انتہا آسان ہو جائے گا، اور ان کی معرفت اور اویئرنیس جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ میں قبل اس کے کہ اور آگے جاؤں، میرے ذہن میں اب ایک جو باتیں ہیں وہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ جو ہم نے مجالس پڑھی اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں قرآن کے اس اصول کو اپنائیں، اور زندگی میں ہر جگہ پر جہاں بھی ہم کوئی قدم اٹھانا چاہیں تو وہ علم اور اطمینان کی بیس پہ ہونا چاہیے، وہ وہم و گمان کی بیس پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ایک ریسرچ اور تحقیق ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے طور پر ون سائیڈڈ کوئی فیصلہ کریں اور فرض کریں کہ کوئی شخص ہمیں کسی کے بارے میں آ کے کہتا ہے اور ہم اس پر فوری طور پر ایمان لے آئیں۔ جو ایک ریسرچ کے تقاضے ہوتے ہیں، جو تحقیق کے تقاضے ہوتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ پورا کریں. دوسری جو میری ریکویسٹ ہے وہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اور ہمارے جو بچے یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کو آج میں دو تین بڑے اہم میسیجز آج کی مجلس میں دینا چاہتا ہوں. لیکن پہلا میسیج میرا یہی ہے، اور آپ ہی کی کمیونٹی کی ایک ممبر نے بہت زحمت کی اور بڑا خوبصورت مجھے ای میل لکھا اور مجھ سے خصوصی ریکویسٹ کی کہ میں اس مسئلے کو کمیونٹی کے اندر لے کے آؤں. لیکن اتفاق سے میں آلریڈی اپنی کمیونٹیز میں جہاں جہاں پر بھی میں جاتا ہوں یا جہاں پر بھی موجود ہوں، وہاں میں آلریڈی اس پر ایمفیسائز کرتا ہوں اور آلریڈی میں یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سینٹر کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس سینٹر کو ایک رونق بخشنے کی کوشش کریں، ہم اس کو اپنا مرکز بنائیں اور اس میں ہم واقعاً انوالو ہونے کی کوشش کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آج مجلس کا پروگرام ہو گیا، کوئی درس کا پروگرام ہو گیا، تو ہم مہمانوں کی طرح یہاں پر آئیں اور شرکت کریں اور چلے جائیں، بلکہ ہمیں کوئی رول پلے کرنا چاہیے. اور سب سے اہم رول یہ ہے کہ ہم اپنی جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اس کے مختلف راستے ہیں، لیکن ایک راستہ جو میں ہر مقام پر جو میں یوتھ میں بنیادی ڈیفیشنسی دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ بعض جگہ کی یوتھ بہت ایکٹیو ہے، بہت فعال ہے، اور وہ بڑے بڑے سپیکرز کو بلاتی ہے، بڑے بڑے پروگرام کرتی ہے اور بڑے بڑے نئے ماڈرن ایشوز کے اوپر ان کو دلچسپی ہوتی ہے، لیکن ان کی بیسک مذہبی تعلیم جو ہے وہ زیرو ہوتی. یہ جو ہمارے ہاں یہ ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نئے نئے ایشوز پر، مثلا ہمیں بہت شوق ہے کہ اسلامو فوبیا کے اوپر ایک لیکچر ہونا چاہیے، ہمیں یہ شوق ہے کہ ہومو سیکچوالیٹی کے اوپر لیکچر ہونا چاہیے، ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ سالڈ اسٹڈی جس کے ذریعے سے ہم دین کو صحیح معنی میں شناخت کر سکتے ہیں، اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کم سے کم محرم کے ان ایام میں خود سے اس بات کو کمٹ کرے کہ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم ایک سٹڈی سرکل کا ہمارے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے. یعنی وہ سٹڈی سرکل کے بغیر ہم کبھی بھی اپنی نالج کو صحیح بنیادوں پر استوار نہیں کر سکتے. اور اس کا بہترین راستہ جو میں نے ہر جگہ پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ وہ آیت اللہ شہید مطہری کی کتابوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دے. آپ صرف ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، جو بھی آپ ٹائم دینا چاہتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا دل چاہتا ہے، جو چاہتے ہیں، جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں، تو ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو انتخاب کر لیں. اور آیت اللہ مطہری نے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ شہید مطہری کو پڑھے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اسلام کی سمجھ آ گئی ہے تو یہ بہت مشکل ہے، سر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اگر کوئی عالم علاقے میں موجود ہے تو وہ سب سے بہتر ہے کہ وہ اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے. تو میری صرف یہ چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اپنی نالج کو جو ہے وہ انکریز کریں، اور ہماری نالج جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے، اور پھر ہم جو ہے وہ جب دوسرے موضوعات کو سنیں گے، جو جدید موضوعات ہیں، اس میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک حقیقی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی. اگر نہ آج ہم ایک چیز سنتے ہیں اور دوسرے دن اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہماری بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم آگے نہیں چل سکتے. سلوا پڑھ دیجیے. مرتبہ کہتی ہے کہ آپ تبذیر نہ کریں. تبذیر کہتے ہیں کسی چیز کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، کسی نعمت کو، کسی شے کو جو ہے آپ اس کی صحیح جگہ پر استعمال نہ کریں. جب آپ اس کو صحیح جگہ استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایفرٹس کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی کوشش کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں واقعاً ایسا کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہم کوشش بھی کریں اور پھر وہ ضائع بھی ہو جائے اور اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو، اس کا کوئی ہمیں فائدہ بھی نہ ہو؟ اور یہ تبذیر کا لفظ اصل میں بذر سے آیا ہے، یعنی سیڈ یا بیج. اگر آپ سیڈ کو جو ہے وہ کسی زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ گرو کرے، تو سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اگر وہ زمین پریپیئر نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیج کو کسی زمین میں بونے کی بجائے آپ اس کو پتھر پر جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس سے درخت بن جائے یا پودا بن جائے. تو آپ دیکھیں قرآن کتنی خوبصورت مثال دینا چاہتا ہے کہ ہم بعض دفعہ ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو دراصل بیج کو زمین میں بونے کی بجائے ہم اس کو پتھر میں اگانے کی کوشش کرتے ہیں. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹرمنالوجی اور ہے قرآن کی کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم اپنی زندگی میں جو ہے اسراف نہ کرو، تم اپنی زندگی میں افراط اور تفریط نہ کرو، تم اپنی زندگی میں جو ہے وہ لمٹس کو کراس نہ کرو، تم اپنی لائف کو بیلنسڈ لائف بنانے کی کوشش کرو، تم اپنی لائف کو حد اعتدال میں رکھو. اگر تم اس کو اعتدال میں نہیں رکھو گے، اگر تمہاری لائف بیلنس نہیں ہوگی، اگر ہماری زندگی میں افراط و تفریط ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت شدید نقصان میں ہیں. تو آج میری جو گفتگو ہے، جو مختصراً میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ اسی چیز پہ کہ قرآن ہمیں دو چیزوں کی طرف جو بات کرتا ہے، ایک اسراف کی طرف اور ایک تبذیر کی طرف، جن دونوں کا تقریباً معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اعتدال کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، یعنی ماڈریشن کے ساتھ ہماری جو بھی ہمارا کام ہے، اگر ہم سوچتے ہیں، اگر ہم عقل استعمال کرتے ہیں، اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اگر فکر کرتے ہیں، تو اس میں ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے یہ ایکسٹریم پہلو موجود نہ ہو، یعنی اس میں افراط اور تفریط کا پہلو موجود نہ ہو. یا تو ہم لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں یا ہم حد سے زیادہ گر جاتے ہیں. تو افراط اور تفریط کی شناخت، افراط اور تفریط کی پہچان، جب تک ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم افراط و تفریط سے بچ بھی نہیں سکتے. لہذا یہ وہ بنیادی اخلاقی پرنسپل ہے جس پر قرآن بہت زیادہ زور دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو معتدل بنانے کی کوشش کرو. ہماری زندگی میں جو بعض چیزوں پر حد سے زیادہ ہم زور دیتے ہیں، حد سے زیادہ ہم تاکید کرتے ہیں، اور بعض چیزوں کو ہم بالکل زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری لائف کو ڈس بیلنس کر دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انتہائی کمپلیکیٹڈ ایشو جو سائیکولوجیکل بھی ہیں اور اسپریچول بھی ہیں، وہ ہماری لائف میں جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بڑی قرآن کی خوبصورت آیت ہے، سورہ زمر آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اب دیکھیں اسراف کو اللہ تعالیٰ کہاں پر استعمال کر رہا ہے. یہ قرآن کا ایک عجیب پہلو ہے کہ قرآن نے اسی دور میں جو عرب سوسائٹی ہے ان کی ٹرمینالوجیز کو انتخاب کیا اور ان کو ہائر ہورائزن کے اوپر استعمال کیا، ایک اعلیٰ افق پر استعمال کیا. یعنی وہی الفاظ ہیں جو عرب لوگ اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے. کبھی وہ ربا کا لفظ استعمال کرتے تھے، کبھی وہ تجارت کا لفظ استعمال کرتے تھے، کبھی وہ قرض کا لفظ استعمال کرتے تھے. ان تمام ٹرمینالوجیز کو، ان تمام کانسیپٹس کو قرآن نے ایک نیا لباس پہنایا ہے، ایک نئی اخلاقیات عطا کی ہے، ایک نئی اسپریچویلٹی عطا کی ہے. اسی طریقے سے اسراف، یہ لفظ ہمیشہ عرب سوسائٹی میں بولا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی چیز کو حد سے زیادہ غلط طریقے سے استعمال کریں تو وہ اسراف میں داخل ہو جائے گی. ہم ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک استعمال کرنے کی حدود ہوتی ہیں، اگر ہم ان حدود کو تجاوز کر دیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے اس آیت میں کہ اے عباد الرحمن الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفس کے ساتھ اسراف کرتے ہیں، جو اپنے نفس کے ساتھ تجاوز کرتے ہیں، جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. یہ ہے قرآن کہ جس نے ان مفاہیم کو کتنے ہائر لیول پر جا کر استعمال کیا ہے. یہی اسراف کا لفظ جو ہے وہ نفس کے سلسلے میں استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں قلب دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیلنگز دی ہیں, ایموشنز دی ہیں, لیکن ہر چیز کو اس وقت تک ہمارے لیے فائدہ مند ہے جب تک ہم ان کو ان کی حدود میں استعمال کریں. اگر یہ اپنی حدود سے تجاوز کر دیں, اگر ہم حد سے زیادہ احساساتی ہو جائیں, حد سے زیادہ جذباتی ہو جائیں, حد سے زیادہ ہم عقل استعمال کر کے اور چلاک بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں اور پھر ہمارے جذبات جو ہیں ہماری عقل پر غالب آ جائیں اور ہم سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں اور ہماری کسی سے بلائنڈ اٹیچمنٹ ہو جائے, ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں قرآن جو ہے اس کی شدت کے ساتھ مذمت کرتا ہے. اور قرآن ہماری اس لحاظ سے تربیت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس ماڈریشن کے پوائنٹ کو اور اس اصول کو جو ہے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں, اپنے ساتھ ظلم نہ کریں, اپنے ساتھ انصاف کریں. جو شخص اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا, جو شخص اپنے ساتھ عدل اور انصاف کو اس پر نافذ نہیں کرتا, وہ کبھی باہر کی دنیا میں عدل اور انصاف نافذ نہیں کر سکتا. یہ ہے قرآن کا فلسفہ اخلاق کہ آپ اگر کسی کو دکھ دیتے ہیں, آپ اگر کسی کی مصیبت کا باعث بنتے ہیں, اگر آپ کسی کو مشکل میں ڈالتے ہیں, اگر کسی کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں, تو دراصل پہلے آپ اپنے لیے شر کا باعث بنتے ہیں, پہلے آپ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, پھر آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اگر آپ کی اپنی شناخت اپنے بارے میں اچھی ہو, دیکھیں ہم اسپریچول کیئر کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور پروفیشنلی پڑھائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم یہ کورس شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو اپنی فیلنگز کو ریکگنائز کرنا بھی نہیں آتا, ہمیں تو اپنی تھاٹس کو ریکگنائز کرنا بھی نہیں آتا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھاٹس کیا ہوتی ہیں, فیلنگز کیا ہوتا ہے, ایموشنز کیا ہوتی ہیں, فیکٹس کیا ہوتا ہے. جب تک انسان ایک تربیت کے مرحلے سے نہ گزرے, اور جتنا اور پڑھایا ہی جاتا ہے کہ جتنا زیادہ اور میڈیکل فیلڈ کے اندر جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو شناخت کریں گے, اتنا ہی آپ پیشنٹ کو بہتر اسپریچول کیئر پرووائڈ کر سکیں گے. اگر آپ کو اپنی فیلنگز کا نہیں پتا, ایک ڈائنگ پیشنٹ ہے, آپ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے آپ کو پہلے ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ آپ کا ڈیتھ کے بارے میں آپ کا کیا کنسپٹ ہے, ڈیتھ کے بارے میں آپ کی فیلنگز کیا ہیں, آپ کے ایموشنز کیا ہیں. جتنی کلیئرٹی خود آپ کی اپنی ذات کے بارے میں ہوگی, اتنا ہی بہتر آپ دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بارے دیگر شرطار صلوات. دوسرے درد میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے درد کا احساس ہمیں نہ ہو اگر, تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے خود اپنے اوپر اس کو احساس نہیں کیا, ہم کمپیئر کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم اگر فرض کرتے ہیں کہ فیملی لائف کو آپ دیکھ رہے ہیں, جو بہت بڑا ایشو ہے ہمارا, ہم دوسرے کو, اور میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں اس اصول کو, کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ حق پر بھی ہوتا ہے, وہ انسان ٹھیک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کو, اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہیں, دوسرے کو اس کی وجہ سے اذیت پہنچ رہی ہے اور ذہنی اذیت پہنچ رہی ہے, چاہے وہ آپ کی وائف ہو, چاہے وہ آپ کے بچے ہوں, چاہے وہ آپ کے دوست ہوں, چاہے وہ آپ کی فیملی دوسری ہو. تو وہاں پر اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسرے کو سٹریس کا باعث بن رہا ہوں, میں خود زندگی میں سٹریسر بن رہا ہوں اس کو, اور کسی کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں. اگر میرے اندر فیلنگز ہوں گی, اگر میرے اندر احساس ہوگا, تو میں فوری طور پر اس مسئلے کا نوٹس لوں گا کہ اگرچہ میں صحیح ہوں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, چونکہ میں حق پر ہوں, چونکہ میں صحیح ہوں, لہذا میرا فری ہینڈ مجھے ہے, میں جو مرضی بات کہہ سکتا ہوں, جس مرضی کو ڈانٹ سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے, ہمیں صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, ہمیں دوسرے کی فیلنگز کو بھی دیکھنا ہے کہ دوسرا کتنی تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے, دوسرا کتنا درد میں مبتلا ہو رہا ہے, اس لیے کہ میں اس کو مریض بنا رہا ہوں اپنے عمل کے ذریعے سے. سلوات پڑھ دیجئے ماں کا. Oh. کے بارے میں کہتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے اسراف کرنا. کہتے ہیں اِنَّ فِرَوْنَ الْعَالِنْ فِي الْأَرْضِ. یہ فرعون ٹرانسگریسر کیوں تھا؟ یہ ظالم کیوں تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اس لیے کہ یہ اسراف کرنے والوں میں سے، یہ لمٹس کو کراس کرنے والوں تھا. اس کی زندگی میں اعتدال موجود نہیں تھا. اگر ماڈریشن ہمیں آ جائے زندگی میں، یہ بہت ہی اہم اصول ہے کہ اگر ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں، وگرنہ انسان کو فرعونیت میں داخل کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اصل فرعون تک نہ پہنچے، لیکن فرعونیت کے کئی لیولز ہیں، ہم کسی نہ کسی لیول تک ہو سکتا ہے پہنچ جائے. تو یہ اسراف اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم اگر زندگی میں افراط و تفریط کریں. مولا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اتا المال فی غیر حق کہی تبذیر و اسراف وہو یرفع صاحبہ فی الدنیا و یذعہ فی الاخرہ. عجیب بات ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ اپنے مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں، غیر حق کہی، یعنی جہاں اس کو خرچ کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی پوچھے گا کہ ہم نے اس سرمایہ کو کہاں پر خرچ کیا ہے. حتیٰ ہمارے جانے کے بعد اگر ہمارا سرمایہ مس یوز ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی آنسریبل ہونا ہوگا کہ ہم سرمایہ کو ایسے ہاتھوں میں دے کے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ضائع کر دیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی اپنی زندگی میں یہ مال و دولت کسی ایسی چیز پر خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے، میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، امیر المومنین نے جو کہا اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، کہ ہم کبھی اس کو ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، پوزیشن ہے، پاور ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم خرچ کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم جھوٹی عزت کما سکیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے اہداف تک پہنچ سکیں، اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم کوئی پوزیشن حاصل کر سکیں، لوگ ہمیں بڑا انسان سمجھنے لگیں. ایسی تمام تصورات امیر المومنین دو جملوں میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو دنیا میں آپ کا مقام شاید بڑا ہو جائے، لیکن آخرت میں آپ کا مقام گر جائے گا. لوگوں کے سامنے شاید آپ بہت بڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کی نظروں میں آپ گر جائیں گے. تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے سامنے لے کے آنا ہے. اب قرآن آگے چل کے کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے، اب دیکھیں قرآن کے الفاظ دیکھیں، ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا. یہ امت وسط کیا چیز ہے؟ امت وسط دراصل جو ہے، ہم نے تمہیں ایسی امت قرار دیا ہے کہ جو ہمیشہ درمیان کا راستہ اپناتی ہے، اور درمیان کا امت وسط ہے کہ جو نہ رائٹ کی طرف جاتی ہے نہ لیفٹ کی طرف جاتی ہے، نہ دائیں طرف گمراہ ہوتی ہے نہ بائیں طرف گمراہ ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ امت ہے کہ جو ہے وسط کا راستہ، درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہی وہ امت ہے کہ جو پوری انسانیت پر شاہد ہوگی قیامت کے دن. یعنی اگر انسان امت وسط بن جائے تو وہ گواہ ہوگی، شہادت دے گی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت پر گواہ دے گی. اب یہ امت وسط کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ دو ایکسٹریم چیزیں وہاں موجود تھیں. ایک مشرکین تھے جو مادیات میں غرق تھے، وہ سوائے دنیا کے اور دنیا پرستی کو کچھ سوچتے نہیں تھے، اور صرف جو ہے جسم اور مادہ اور مادی ترقی ان کے لیے اہم تھی. اور دوسری طرف وہ کرسچنز تھے کہ جو صرف اور صرف روحانیت کی بات کرتے تھے، جو صرف اور صرف مادے کی بات نہیں بلکہ اسپریچویلٹی کی بات کرتے تھے. لہذا اسلام نے کہا کہ یہ دونوں راستے غلط ہیں، درمیان کا راستہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں جسم دیا ہے، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، میں نے تمہیں روح دی ہے، روح کے اپنے تقاضے ہیں. تم یہ نہیں کر سکتے کہ جسم کے تقاضوں کو فراموش کر دو، تم یہ نہیں کر سکتے جو تمہارے مادی وجود کی ریکوائرمنٹس ہیں تم اس کو اگنور کر دو، اور صرف اسپریچول نیڈس پر جو ہے تم اٹینشن دو، اور نہ ہی تمہیں اس چیز کا حق ہے کہ تم جو ہے وہ دوسری طرف کو لے لو، اور تم جو ہے روحانیت کو چھوڑ دو اور صرف مادیات کی طرف لے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے مادی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھیں اور اپنے روحانی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھیں. جب میرا ابھی کیتھولک پریسٹ تھے ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کرتے، ازدواج نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں یہ تصور آج بھی موجود ہے بعض کرسچن ڈینومینیشنز کے اندر، بعض کے اندر موجود نہیں ہے لیکن بعض میں ابھی بھی موجود ہے کہ ان کے جو پریسٹ ہیں، ان کے جو منسٹرز ہیں اور ان کے جو پیسٹرز ہیں وہ شادی نہیں کرتے. اب یہ ایک اس کا جسمانی آسپیکٹ بھی ہے، اس کا ایک مادی آسپیکٹ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام اس کی شدت سے مذمت کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ جب تک رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوتے اس وقت تک آپ پرفیکشن کے اس منزل پر پہنچ نہیں سکتے، اس وقت تک آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے جو پرفیکشن کا راستہ ہے اس دنیا کے ذریعے سے ہمیں گزارا. بہت میں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کر کے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جو سچویشنز آتی ہیں ہر سچویشن کے ذریعے سے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں تو اس سے جو آپ پرفیکشن ایکوائر کرتے ہیں، اس سے جو آپ اسپریچویلٹی ایکوائر کرتے ہیں وہ اسپریچویلٹی ہوتی ہے جو کسی اور سچویشن میں آپ ایکوائر نہیں کرتے. اور وہ کیا ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ کمیونٹی میں آتے ہیں، یہاں پر آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، یہاں پر آپ واعظ بھی سنتے ہیں، یہاں پر آپ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، یہاں پر آپ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، تو کمیونٹی کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے، ایک حکمت موجود ہے. اگر ہم اس کو پوزیٹیولی استعمال کرتے ہیں تو جو پرفیکشن آپ کو اس سچویشن سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ پر حاصل نہیں ہو سکتی. جو پرفیکشن آپ نماز کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں وہ آپ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا کو ترک نہیں کر سکتے، تم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا میں جو کام بھی کرتے ہو، تم دنیا میں جو عمل بھی کرتے ہو، ضروری ہے کہ اس عمل میں جہاں پر پرفیکشن موجود ہے، جہاں پر اسپریچویلٹی موجود ہے، جہاں پر پیوریفیکیشن موجود ہے، جہاں پر روحانی ارتقاء موجود ہے، وہ جہاں پر ریفائنمنٹ آف ہارٹ موجود ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو اور اس عمل کو اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو. سب آپ پڑھ دیجیے. اور جو امت وسط ہے جب آپ وسط پر حرکت کرتے ہیں ماڈریشن کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے ایک چیز آلریڈی فار گرانٹیڈ ہے کہ یہ وہی شخص ایسا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے؟ تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ بعض دفعہ کمیونٹیز میں ہمارے لوگ سوال بہت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فوراً کوئی ایک نسخہ جو ہے ان کو مل جائے اور ہر چیز کا جواب فوراً، جیسے ڈاکٹرز ہیں ایک دوائی کا نسخہ لکھا اور ان کی جو ہے بیماری دور ہو گئی. یہ ایسے نہیں ہے. جب انسان آہستہ آہستہ، آپ نے ان 8 مجلسوں میں کتنے ایشوز آپ نے سنے، آہستہ آہستہ جب انسان قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے خود کو مانوس کرتا ہے، اس میں دلچسپی لیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کو انسائٹ فل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو آگاہی عطا کرتا ہے کہ وہ حد اعتدال کو پہچاننے کے قابل ہو جائے، وہ درمیان کے راستے کو پہچاننے کے قابل ہو جائے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یا بنیا اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اپنے نفس کو میزان قرار دو، اپنے نفس کو سٹینڈرڈ قرار دو اپنے اور دوسروں کے درمیان، اور وحبب لغیرک، دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. اور تم جو ہو، ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، کسی پر ظلم مت کرو جس طرح کہ تم محبت کرتے ہو اس بات سے کہ تم پر کوئی ظلم نہ کرے. کتنی اہم امیر المومنین کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نہج البلاغہ کے اندر. اور آگے چل کر آپ ایک عجیب جملہ ہے جو آپ فرماتے ہیں، ولا تقل ما لا تعلم، وہی بات جو ہم کرتے رہے ہیں، یہ میں نے اس وقت کوٹ نہیں کی تھی، میرے سامنے نہیں تھی لیکن اتفاق سے میرے سامنے آ گئی. اب مولا کائنات ایک عجیب بات کرتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں ولا تقل ما لا تعلم، ایسی بات مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں. اور صرف یہ بات نہیں کرتے, تو میں نے ایک حصہ بتایا, آگے مولا کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمْ وَإِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمْ, اگرچہ تمہارا علم بہت قلیل ہی کیوں نہ ہو. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ پھر اس کا مطلب ہے میں خاموش رہوں, پھر تو میں بولوں ہی نہ, اس کا مطلب ہے. امیر المومنین کہتے ہیں اگر تمہارے پہ علم بہت کم ہے پھر بھی تم اس اصول پر عمل کرو. اور وہ اصول یہ ہے کہ تم جب تک بات نہ کرو جب تک تمہارے پاس علم موجود نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اتنی روایات ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ جب مجھے اور بڑی کثرت سے مجھے موقع ملتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر سیمینارز کے اندر اور خاص طور پر انٹر فیتھ کے جو پروگرام ہیں جہاں تمام مذاہب کے افراد آئے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے لیڈرز آئے ہوتے ہیں, فیتھ لیڈرز وہاں پر آئے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں نہج البلاغہ سے قرآن سے مختلف ٹاپکس ان کے سامنے لاتا ہوں, میری لاسٹ اسپیچ ایک بڑے اہم چرچ کے اندر تھی جس میں میرا ٹاپک یہ تھا کہ مورل اینڈ ایتھیکل میسیجز آف جیسس کرائسٹ ان قرآن اینڈ سنت, یعنی قرآن اور سنت کے اندر جو حضرت عیسیٰ, اور وہ حیران ہو گئے کہ واقعی یعنی آپ کی میسیجز اتنے اہم ہیں کہ دوسرے لوگ واقعی محروم ہیں اس سے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سرزمین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم امریکہ میں ہیں, ہم کینیڈا میں ہیں, ہم ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیں. ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ بنیادی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ چیزیں سناتے رہیں, ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹر فیتھ ہو اور ہم اس میسج کو دوسری دنیا تک افیکٹولی پہنچا سکیں. یہ ہے وہ امپورٹنٹ چیز. اور آپ یقین کریں ہو نہیں سکتا کہ جس طرح کے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو لو علم الناس محاسن کلامنا فتبعونا, یہ امام معصوم کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے ہمارے علم کے محاسن کا پتہ چل جائے, اس کے حسن و زیبائی کا پتہ چل جائے, اس کی کوالٹی کا پتہ چل جائے, اس کی اصل اہمیت کا پتہ چل جائے, ہمارے علوم کے ایسنس کا پتہ چل جائے, اس کی اسپرٹ کا پتہ چل جائے, اس کی روح کا پتہ چل جائے, وتبعونا, تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ہماری اتباع نہ کرے, ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیں فالو نہ کریں. اگر آج ہمیں فالو نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے اس میسج کو پہنچانے میں ناکام ہو چکے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دنوں اس چیز پر بھی غور کریں کہ سال میں کم سے کم دو تین ایسے پروگرام ضرور ہونے چاہیے جس میں دوسری کمیونٹیز کو آپ دعوت دیں اور ان کو آپ اپنا میسج پہنچائیں, وہ خود کمپیئر کرنے کے قابل ہو سکیں گے. یہ میں آپ کو ایکسپیرینشل ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے خول میں رہیں گے, جب آپ اپنی ڈینومینیشن میں رہیں گے, جب آپ اپنے مذہب سے باہر نہیں نکلیں گے اور آپ کو دوسرے مذاہب کا نہیں پتا چلے گا. ہمیں اس لیے خوف نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک قرآن کے حامل ہونے کی حیثیت سے, کہ قرآن نے الحمدللہ ہر چیز میں برہان لانے کی بات کی ہے, دلیل لانے کی بات کی ہے, استدلال لانے کی بات کی ہے. زیادہ جس کے پاس قرآن ہو, جس کے پاس استدلال ہو, جس کے پاس منطق ہو. اب یقین کریں مختلف موضوعات پر جب دوسرے مذاہب کے لوگ آتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کے اندر میں نے ایک آرٹیکل پیش کیا اور آرٹیکل کا عنوان یہ تھا کہ امپیکٹ آف دا ڈے آف ریممبرنس آف دا ڈے آف ججمنٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن سول, اور اس میں ظاہر ہے کہ دوسرے مذاہب. تو میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی ان کے پاس اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے, ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے. تو جب آپ دوسرے لوگوں کو بلائیں گے اپنے پاس, اور بلانے سے یعنی اہم مسئلہ یہ کہ آپ بلائیں یا نہ بلائیں, سب سے بڑی پرابلم ہماری کمیونٹیز میں یہ ہے کہ ہم جب تک اپرچونٹیز کریٹ نہیں کریں گے, یہ ہم نے کرنی ہے. جب آپ اپرچونٹی کریٹ نہیں کریں گے, جب ہمارے نزدیک کسی سیمینار کی اہمیت نہیں ہوگی, کانفرنس کی اہمیت نہیں ہوگی, انٹرفیتھ کی اہمیت نہیں ہوگی, دوسرے مذاہب تک پیغام پہنچانے کی اہمیت نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے کہ ہم ایسے پروگرام بھی نہیں رکھیں گے. اور پھر ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ ڈونرز کو بھی اہمیت کا پتہ نہ ہو, اور وہ بھی ان فیلڈز میں اور ان ایریاز میں اگر وہ بھی خرچ نہ کریں تو مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے اپنی کتابوں کے ساتھ قرآن کے مفاہیم کو کمپیئر کریں. تو جب وہ کمپیئر کریں گے تو خود بخود حق ان کے سامنے روشن ہوتا چلا جائے گا. آپ یقین کریں کہ کانفرنسز کے اندر خود کرسچنز اٹھ کر انہوں نے کئی مرتبہ جب ہم نے سپیچز دی تو وہ خود اٹھ کر انہوں نے اعتراف کیا کہ خدا کی قسم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ قرآن جیسس کرائسٹ کے بارے میں اتنے عظیم اور ہائر لیول پر بات کرتا ہے. حضرت مریم کے بارے میں اتنی خوبصورت قرآن کی آیتیں موجود ہیں. سر آپ پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو یہ بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے ہماری زندگی کا کہ ہم اگر پاکستان میں ہیں, اگر افغانستان میں ہیں, اگر انڈیا میں ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مشکل ہماری کیا ہے کہ ہم اپنے جسم اور بدن کے ساتھ اس سرزمین پر آ گئے ہیں لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہی ہے. جب مائنڈ سیٹ جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اس معاشرے سے کمپیٹیبل نہیں بنائیں گے, اس معاشرے کی ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھیں گے, اس معاشرے کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے. آج اسلاموفوبیا کا دو طرح سے ہمارے ہاں علماء پیش کرتے ہیں اور میرا اس پہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے. میں جب بھی کسی پینل میں رہا ہوں میں نے اس پر زور نہیں کیا کہ اس وقت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اسلاموفوبیا ہو رہا ہے, میڈیا ہمارے خلاف ہے, ایک گروپ ہمارے خلاف ہے, ہزاروں اور ملینز آف ڈالرز ہمارے خلاف ہیں. وہ اپنی جگہ پر, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کے ہم خود بھی باعث بن رہے ہیں, ہمارا عمل باعث بن رہا ہے. جب ہم اسلام کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے, اور پھر اگر اسلاموفوبیا موجود ہے, اگر اسلام سے خوف لوگوں کے اندر موجود ہے, اور آپ یقین کریں میں جب ہاسپٹلز میں جاتا ہوں, جب دوسری ڈینومینیشنز میں جاتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم سے خوف محسوس ہوتا ہے, اور یہ خوف جینون خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تک حق کی روشنی نہیں پہنچی. جب وہ آپ سے ملتے ہیں, جب وہ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں, جب وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں, جب وہ آپ کے میسیجز کو سنتے ہیں, جب وہ آپ کے قرآن میں موجود اسپریچویلٹی کو دیکھتے ہیں, اخلاقیات کو دیکھتے ہیں, تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے اور اسلام سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. ایشو جو اپنی گفتگو کو میں آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ میں آنے والی مجلس میں اس موضوع کو مے بی کے اور بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن وہ جگہ جہاں پر ہم اعتدال کو مد نظر نہیں رکھتے اور ہمیں رکھنا چاہیے, بالکل مختصر مختصر میں چیزوں کو اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ مے بی کے ڈیٹیل بعد میں دوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پاور آف اینگر رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پاور آف ڈیزائرز رکھی ہے جس کو ہم شہوت کہتے ہیں. یہ تین پاورز جو ہیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں کہ ہمارے اندر عقل ہے, اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھا ہے اینگر, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت رکھی ہے, یہ ڈیزائرز, لسٹ فل ڈیزائرز. یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے, غصہ تو بری چیز نہیں ہے. غصہ اس وقت برا ہے کہ جب آپ حدود سے تجاوز کر جائیں, جب آپ ہر بات پر غصے ہونے لگے. گھر گھر کی کہانی ہے جو میں بتا رہا ہوں. اینگر مینجمنٹ کے نام سے میرا ایک پوری میری سپیچز وہاں پر رکھی ہوئی ہیں, آپ جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہاں لے لیں. میں نے بڑی ڈیٹیل میں کسی جگہ پر اس پر مجالس پڑھی ہیں کہ اینگر مینجمنٹ ان دا ویو آف قرآن اینڈ سائیکالوجی. وہاں پر میں نے بڑی ڈیٹیل میں قرآن کے نظر کو بیان کیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے اینگر کو مینیج کریں, کس طرح ہم اپنے بچوں کے اینگر کو مینیج کریں, کس طریقے سے یہ جو ہر گھر میں ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے ضدی بہت ہیں. ابھی جو بچے ہمارے ضدی ہیں, ابھی تربیت میں بھی ہم افراط و تفریط کرتے ہیں. بچوں کی تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی. بچے کی اینگر کو اس وقت تک آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک ماں باپ اپنے اینگر کو کنٹرول نہیں کریں گے. اگر ماں باپ اپنے اینگر کو کنٹرول نہیں کرتے تو بچوں کو بھی نہیں کر سکتے. تو بچے کیوں ضدی ہوتے ہیں؟ اب اگر آپ تو ہماری کمیونٹیز کا درد ہے یہ ہمارے لوگوں کو، اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں صاحبان ممبر کا قصور ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دلاتے ہیں. اور کتنے ہی خاندان تباہ ہو گئے، کتنے ہی خاندان برباد ہو گئے، کتنے ہی رشتے بچوں کے ساتھ ٹوٹ گئے صرف اس لیے کہ مس ہینڈلنگ کرتے ہوئے کہ بچوں کے ساتھ. اگر بچہ آپ کا حد سے زیادہ ضدی ہے، اگر آپ کے بچے میں ڈس ایبلٹیز ہیں، لرننگ ڈس ایبلٹیز ہیں، اگر آپ کے بچے میں کیپیسٹی کم ہے، اور پھر آپ اپنے بچوں کو سوسائٹی میں دوسرے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے کمپیئر کر رہے ہیں، میں تو بڑا قابل تھا، میں تو بڑا پی ایچ ڈی تھا، میں تو بڑی محنت کرتا تھا، میرا بچہ یہ نہیں کر رہا، فلاں کا بچہ جو ہے وہ تو بڑا ہائی گریڈ لے رہا ہے، میرا بچہ کیوں نہیں لے رہا. یہ جو ہم نے اس قسم کی طریقہ اختیار کر لیا ہے اپنے گھروں کے اندر، جس کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم قبل اس کے کہ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کریں، قبل اس کے کہ اپنی زندگی سے کمپیئر کریں اور اپنی زندگی کے مطابق بچوں کو چلانے کی کوشش کریں، ضرورت اس بات کی ہے خود بچے کی کیپیسٹی کو ایویلویٹ کریں اور پھر آپ اس کی تربیت کریں. سلوات پڑھ دیجئے مرتبہ. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غصہ کیوں دیا ہے، یہ غضب کیوں دیا ہے، یہ پاور آف اینگر ہے کیوں؟ فرض کریں یہ ہمارے پاس نہ ہوتی، اپنے نوجوان کے جو چاہتے ہیں کہ کچھ انٹلیکچوئل چیزیں ان کے سامنے آئے اور اکیڈیمک چیزیں سامنے آئے، ان کو میں خاص طور پر جو ہے ان کی توجہ چاہوں گا کہ یہ کیوں ہے پاور آف اینگر ہمیں دی، ہم کیوں ہمارے اندر ہے جب اتنا اس کے آج جتنی فرونیت ہے، آج جتنا ظلم ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر اللہ نے یہ پاور نہ دی ہوتی تو ہم ظالم بھی نہ ہوتے، اگر اللہ نے یہ پاور نہ دی ہوتی تو ہم جو ہے وہ کسی پر ظلم بھی نہ کرتے، کسی کے حقوق کو بھی نہ چھینتے، آج یہ کربلا کا واقعہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ بہتر نہیں تھا کہ یہ پاور آف اینگر نہ دیتا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو اعتدال میں استعمال کرو، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرو، اس میں ماڈریشن ہونی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ پاور آف اینگر کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو آپ اپنا دفاع کر سکیں. اب آپ دیکھیں زندگی میں آپ کو ہزاروں خطرات ہوتے ہیں، ہزاروں مشکلات ہوتی ہیں، آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ کا دفاع آپ کی فطرت کا حصہ ہے، آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں خطرات سے. اگر یہ پاور آف اینگر نہ ہو تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. لیکن اگر لمٹ سے کراس کر جائیں گے تو یہی چیز جو ایک نعمت ہے وہ آپ کے لیے شر میں تبدیل ہو جائے گی، وہ ایک ایول میں تبدیل ہو جائے گی، وہ آپ کو ظلم کی حدود میں لے جائے گی. اور اگر آپ اس سے گر جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ بزدل بنا دے گا اور بزدلی کی اس کے اندر چلی جائے گی کہ آپ ہر جگہ خوف کھانے لگ جائیں گے، ہر جگہ پہ آپ ڈرنے لگ جائیں گے، جہاں پر آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں اپنے دفاع کے قابل نہیں ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں ماڈریشن کو تلاش کریں. تو یہ ایک چیز. اور پھر پاور آف ڈیزائر، شہوت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ اگر یہ نہ دی ہوتی آج جتنی پرابلمز ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ ہماری گریڈینیس جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ جو لالچ ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم اس چیز پر بھی قبضہ کر لیں، اس چیز پر بھی قبضہ کر لیں، دوسروں کے حقوق جو ہمارے سے مربوط نہیں ہیں وہ بھی ہم ان سے چھین لیں. تو پھر یہ کس لیے ہے؟ یہ پاور آف شہوت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ جو چیز ہمیں اپنے فائدے میں لگتی ہے ہم اس کو حاصل کر لیں. اب آپ سوچیں کہ اگر یہ ہمارے اندر نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ہماری زندگی کیا ہوتی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی چیز ہمیں اچھی نہ لگتی زندگی میں، ہم اصلا زندہ رہنے کے قابل نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا رب، چونکہ وہ خالق بھی ہے اور وہ رب بھی ہے، یعنی وہ کریئیٹر بھی ہے اور وہ سسٹینر بھی ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خلق کر کے اور ریٹائر ہو گیا، بلکہ قدم قدم پر وہ ہمیں سسٹین بھی کر رہا ہے، قدم قدم پر وہ ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے، قدم قدم پر وہ ہمیں گرو بھی کر رہا ہے، قدم قدم پر وہ ہمیں پروان بھی چڑھا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ منزلت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں پیاس تو لگتی ہو لیکن پانی موجود نہ ہو، بھوک تو لگتی ہو لیکن کھانا موجود نہ ہو، ہمارے اندر اور دوسری ڈیزائرز تو موجود ہوں لیکن فلفل کرنے کا ہمارے پاس راستہ موجود نہ ہو. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ.
محمد و آل محمد.
نمبر آف, اب اس کا مختصر کر کے اس کا ماڈریشن کیا ہے, اس کا جو اعتدال کیا ہے. اگر آپ عقل کو حد سے زیادہ چلاک بننے کی کوشش, دیکھیں لوگ اپنی عقل کو غلط استعمال کرتے ہیں, یہ افراد ہے عقل کے اندر کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, آپ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کی تو ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اگر آپ اس عقل کو صحیح استعمال کریں گے, اس کو قرآن میں اور روایات میں اس کو حکمت کہا جاتا ہے, اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور جب آپ جو ہے وہ پاور آف اینگر کو صحیح جگہ پر استعمال کریں گے, اس کے ایکسٹریم سے نجات پائیں گے, اس کو نقطۂ اعتدال پہ رکھیں گے, جو اس کو شجاعت کہا جاتا ہے. اور جس وقت آپ قوت شہویہ اس کے اعتدال کے پوائنٹ پر آپ پہنچ جائیں گے, اس کو کہتے ہیں موڈیسٹی, اس کو کہتے ہیں عفت, اس کو کہتے ہیں پاک دامنی. اب عزیزان محترم, ان تینوں کو آپ جمع کر لیں, اور کیا ہے پہلی چیز ہمارے سامنے, حکمت پلس شجاعت پلس موڈیسٹی از ایکل ٹو, بہت امپورٹنٹ ہے اس کو جب ہم از ایکل ٹو کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے وہ حکمت, اگر یہ ہمارے اندر آ جائے, دوسری چیز شجاعت یہ ہمارے اندر آ جائے, اور تیسری چیز عفت اور موڈیسٹی ہمارے سامنے آ جائے, تو یہ تینوں چیزیں جمع ہو کر اس کو کہتے ہیں عدالت, اس کو کہتے ہیں جسٹس. سوال پڑھ دیجیے. یہ جو قدم قدم پر ہم اپنی زندگی میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, اور عدل کو امیر المومنین فرماتے ہیں. یہ مفہوم عدل کیا ہے, علی ابن ابی طالب میں سپیچ دے چکا ہوں اس پر بہت ضروری, کہ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ وہ کنسپٹ ہے عدل, کہ اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں تو کئی دن تک اس پہ بات کر سکتے ہیں. جو بات کرنے کی حد تک, تعریف کرنے کی حد تک, ڈسکرائب کرنے کی حد تک انتہائی وسعت کا حامل ہے, انتہائی وسیع ہے, لیکن جب میدان عمل آتا ہے تو اس سے زیادہ نیرو کنسپٹ کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ تنگ اور مشکل مفہوم کوئی نہیں ہے. دیکھیں کتنا عجیب ہے کہ میں عدل کے اوپر تعریفیں کرتا رہا ہوں کہ اسلام یہ ہے اور بڑا عادلانہ دین ہے, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس سے زیادہ مشکل چیز کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ کوئی چیز نہیں. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پھر ہمارے ہاں آپ دیکھیں مختلف جگہ پر اعتدال کی ضرورت ہے. ایک چیز ہے جو ہم بہت اس سے اس سوسائٹی میں واقف ہیں, اور وہ ہے ایڈکشن, اور وہ ہے کسی چیز کا عادی ہونا. ایڈکشن ہماری زندگی میں انتہائی خطرناک ہے. آپ الکوہل اور اس کی طرف ابھی نہ جائیں, ان کسی بھی چیز کی ہمیں ایڈکشن حاصل ہو جائے, وہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر سطح پر ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایڈکشن پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ضرور بات کروں گا, لیکن اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگر ہماری اویئرنیس ہو, اویئرنیس جو ہے اگر ہمارے اندر ہو جائے, تو ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمیں یہ ہمارے اندر بصیرت ہو کہ میں اس میں کہیں ایسا تو نہیں میں ایڈکشن کی طرف چلا جا رہا ہوں. جب آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اتنی آسانی سے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی. لیکن جب آپ کے لیے یہ گیٹ وے ہوتا ہے, جب آپ اس کی ابتدا میں ہوتے ہیں, تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے ماں باپ اس وقت کمپلین کرتے ہیں, میں اپنے بچوں سے نوجوانوں سے یہ خاص طور پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس اعتدال کے مسئلے کو, ماڈریشن کے مسئلے کو, آپ ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں, آپ ضرور انٹرنیٹ استعمال کریں, آپ ضرور گیمز کبھی کبھی استعمال کریں, لیکن اس کی ایڈکشن جو ہے وہ نہ صرف خود آپ کے نقصان میں ہے بلکہ آپ کے پیرنٹس کو بھی انتہائی تکلیف پہنچاتی ہے. ہمیں ضروری ہے ہمارے بچوں کو ان چیزوں کے اوپر مد نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم, اور آج کل ہماری سوسائٹی میں, میں آپ کو بتاؤں, میں اس پر سوچ رہا تھا کہ یہ جب سے بچوں کو بہت زیادہ, چونکہ ان کو تو ان سختیوں کو نہیں دیکھا, جنہوں نے ان سختیوں کو نہیں دیکھا ان کو تو یہی چیز سب کچھ نظر آتی ہے. یہ جو پرائیویٹ روم اب سب بچوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا الگ کمرہ ہے, اور بچہ جو ہے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ہر منٹ بعد اپنے کمرے کو لاک کر دیتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہر چیز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میری سیکیورٹی ہے، یہ میری کانفیڈینشیلٹی ہے، کسی شخص کو حق نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں. اور ضروری ہے کہ ہم بچے خود، میں ماں باپ سے نہیں ابھی کہنا چاہتا، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنے لیے فائدہ مند ہے. ہمیں اب پتہ نہیں چلے گا، کسی دور میں جا کے ہمیں پتہ چلے کتنے ہی بچے برباد ہو گئے ہیں، تعلیم انہوں نے چھوڑ دی ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے کمروں کا دروازہ بند کر کے ماں باپ کی طرف سے یا وہ مجبور ہو گئے یا انہوں نے فری ہینڈ دے دیا، اور ہر وقت انٹرنیٹ سے لے کر ہر وہ چیز جو ہے اس کے سامنے وہ ایکسپوز ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کی پرابلمز ڈیولپ ہو گئی اور ہزاروں اور پرابلم ہو گئی. تو اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فیملی کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی کوشش کریں گے، اگر وہ انڈیویجویلٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اگر ان کے اندر انٹر ڈیپینڈنس کا جو ہے شوق پیدا ہوگا، تو یہ خود ان کے لیے مفید ہے. سلام آپ پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. بس اسی جان محترم، میں نے اپنی گفتگو کا ختم کیا. ایک وہ بھی جو ہے اعتدال کا مسئلہ ہے، وہ علم و دانش کے اندر ہے. افراط ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ افراط کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں عقل کل ہوں، آپ یہ سمجھیں، یہ بھی افراط ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز مجھے معلوم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی بہتری، اور قدم قدم پہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں. کوئی چیز کہیں سے سن لیتے ہیں، کوئی عقیدہ ہمارے پاس ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نئی چینج آ سکتی ہے، نئی اپروچ آ سکتی ہے، نئی انٹلیکچوئل اپروچ آ سکتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہماری پرابلم، بہت بڑی پرابلمس تو بہت ہیں ہماری، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کے، حتیٰ کبھی کبھی ہم جیسے چائے کا عادی ہو جاتا ہے، کافی کا عادی ہو جاتا ہے، ہم اپنی فکر کے عادی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جمود فکری سٹیٹک ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اور پھر ہم کسی کی بات کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. یہ کہ ہم دوسرے کو ٹالریٹ کر سکیں، دوسرے کے عقیدے کو ٹالریٹ کر سکیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم اس چیز کو رکھیں. تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم ہر وہ شخص جو بات کرے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ دوسری دنیا ہو، جیسے ہماری یوتھ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ باہر سے جو بھی دوسرا کہہ رہا ہے اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی بات سنتے ہیں تو اس پر ریسرچ کریں، اور کوئی چیز سن چکے ہیں، عقیدہ اپنا چکے ہیں، تو اس عقیدے پر ہم جمے نہ رہیں، بلکہ اس میں مزید ڈیولپمنٹ کی چیزوں کو دیکھیں، اور مزید اس میں کیپیسٹی رکھیں، گنجائش رکھیں کہ اگر اس سے بہتر عقیدہ کوئی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. یہ ڈیکارٹ جو فلسفی ہے، ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، کبھی کبھی بات ہوگی تو ہوگی، کہ جن لوگوں کے نزدیک مثلا اسلام ہم کہتے ہیں حق پر ہے، جن لوگوں کے نزدیک اسلام ثابت نہیں ہوا، مثلا کرسچن ہیں، وہ جیو ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوشش کی، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، ان کی عاقبت کا کیا ہوگا، ان کی سالویشن کا کیا ہوگا، ان کی نجات کا کیا ہوگا، ان کے جنت اور دوزخ کا کیا ہوگا. یہ بہت ہی تھیولوجی میں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. لیکن ڈیکارٹ ایک بات کرتا ہے، اور وہاں سے استاد متاری ایک بڑا اہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور وہ نتیجہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ اسے، وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں نمبر ون، اور کرسچینٹی پر مجھے فخر ہے، اور میرے نزدیک اس روح زمین پر کرسچینٹی سے بہتر کوئی دین جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بہتر دین کوئی ہوا تو میں اس کو بڑے آرام سے اڈاپٹ کر لوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو حق کو جانتے ہیں لیکن اینمیٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایک وہ ہیں جو حق کو جاننا چاہتے ہیں لیکن حق تک نہیں پہنچ سکتے. تو دونوں کی صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوگی انشاءاللہ. اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ان پرنسپلز کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنا سکیں. بس عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ کربلا کے میدان میں ہمیں مختلف امام حسین علیہ السلام کی اس الہی تحریک میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی، جو اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا امام حسین علیہ السلام نے، تو امام حسین کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنے اس خون کو پر تاثیر بنائیں، امام حسین کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ صرف اپنا خون بہا دیں، امام حسین کے لیے خون کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ خون کو افیکٹو بنانا چاہتے تھے، اور افیکٹو اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کچھ شرائط کو مد نظر رکھیں، جن شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا حق پر ہونا ضروری ہے، دشمن کا باطل پر ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حق کو واضح کرنا بھی ضروری ہے، حق پر ہونا کافی نہیں ہے۔ امام حسین نے قدم قدم پر اپنے حق ہونے کو بیان کیا اور اپنے حق کو آشکار کیا، اور باطل کو نہ صرف باطل پر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ باطل کی ماہیت کو آشکار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ باطل کو ماہیت کو آشکار نہ کریں، دنیا کے سامنے باطل کو ایکسپوز نہ کریں، دنیا کو ظلم کی حقیقت کا نہ بتائیں، تو آپ راہ خدا میں اگر خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے۔ ہمارا سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر آئے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کیا امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن علی اصغر پر رحم نہیں کھائے گا؟ کیا امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن اس قدر وہ کرخت ہو چکا ہے، اس قدر قساوت قلبی اس کے اندر آ چکی ہے کہ وہ ننے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے گا؟ امام حسین علی اصغر کو کیوں لائے؟ تو پھر بعض علماء نے اس کا جواب دیا، اس لیے لائے امام حسین کو شاید پتہ تھا کہ دشمن رحم نہیں کھائے گا، لیکن حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو کربلا میں لے کے آئے تاکہ جب آنے والی دنیا یہ دیکھے گی اور یہ پڑھے گی کہ کس طریقے سے ایک 6 ماہ کا بچہ ایک بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا، تو آنے والی تاریخ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ عزاداروں، پھر وہ وقت آیا جب تمام اصحاب شہید ہو چکے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہو چکے، امام حسین کربلا کے میدان میں اب جنگ کے لیے تشریف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحرائے کربلا میں امام حسین کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی کہ حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ بس عزاداروں، حسین کی حل من ناصر صدائے استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ ایک خیمے سے بیمار امام اپنی تلوار لے کر بڑی مشکل سے بیماری کے عالم میں خیمے سے باہر آ گئے۔ حسین نے ایک مرتبہ ام کلثوم کو خطاب کیا، ام کلثوم سید سجاد کو روکو، اور پھر آپ کو اندر لے کر گئے، اور دوسرے خیمے سے ادھر صدائے استغاثہ بلند ہوئی، اور ادھر دوسرے خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ عزدار حسین جتنا اس خیمے کے قریب آتے جا رہے ہیں، بیویوں کے آہ و بکا کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ حسین نے خطاب کیا زینب کو، بہن زینب، یہ میرے زندہ ہوتے ہوئے، ابھی تو میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کو خطاب کیا، بھیا خیمے کے اندر آ کر دیکھیں، ایک مرتبہ قیامت ہو گئی ہے، بھیا جب سے کربلا میں آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، یہ بچہ بار بار اپنے آپ کو اس جھولے سے گرا دے، بھیا اس کی ماں گود میں لیتی ہے، اس کو آرام نہیں آتا، بھیا اس کی بہنیں گود میں لیتی ہیں، یہ خاموش نہیں ہوتا۔ عزداروں، بس یہ کہنا تھا، حسین نے ایک مرتبہ زینب کو یہ کہا کہ زینب اس بچے کو مجھے دے دو، میں اس کو آخری مرتبہ الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ عزداروں، تاریخ یہ کہتی ہے وہ بچہ جو بلبلا کر رو رہا تھا، وہ بچہ کہ جو بار بار جھولے سے گر رہا تھا، وہ بچہ کہ جن کو نہ پھپھیوں کی گود میں، نہ بہنوں کی گود میں، اور نہ ماں کی گود میں آرام آ رہا تھا، ادھر حسین نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا اور ادھر یہ بچہ حمد کے حسین کی گود میں آ گیا۔ عزدارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین بچے کو لے کر جب در خیمہ پر پہنچے تو در خیمہ پر رباب موجود تھی، یہ رباب یہ کہنے کو کہا کہ امام حسین نے کہ اے رباب تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ مولا میں اس لیے کھڑی ہوں کہ صبح سے شام تک جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کی آخری مرتبہ زیارت کروں۔ عزداروں، امام حسین کا جواب سنیے، امام حسین نے رباب کو کہا، اے رباب اب تک جو جاتا تھا دشمن کو یہ معلوم تھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اب دشمن کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بچے پر رحم کر لے؟ عزداروں، یہ کہہ کر حسین علی اصغر کو میدان کربلا کی طرف لے کر نکلے۔ ادھر فوج اشقیہ نے جب حسین کو آتے دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ حسین کس انداز میں آ رہے ہیں، یہ حسین نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ کوئی یہ کہتا تھا کہ حسین جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، حسین کا انداز جنگ کا انداز نہیں ہے، کوئی یہ کہتا تھا کہ حسین گود میں قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ لشکر یزید کے سامنے پہنچے تو حسین نے ان کو خطاب کیا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر انسانیت ہے تو انسانیت کی خاطر اس بچے کو پانی پلا دو، اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان اپنے رسول کی خاطر، نواسے کی خاطر اس کو پانی پلا دو، یہ بچہ پیاسا ہے۔ عزادارو حسین کہتے رہے لیکن کسی نے رسپونڈ نہ کیا۔ اب حسین نے یہ کہا کہ اچھا اگر تمہیں یہ یقین نہیں آتا اور تم سمجھتے ہو کہ بچے کے ذریعے سے اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا۔ حسین نے علی اصغر کو تھوڑی دور کربلا کی ریت پر رکھ دیا اور کچھ دور ہو گئے لیکن پھر بھی دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے علی اصغر کو بڑھ کر اٹھایا اور ایک مرتبہ علی اصغر سے خطاب کیا کہ اے میرے بچے اس کو مجھ پر یقین نہیں ہے، تو خود ہی اپنی پیاس کا اعلان کر دے۔ عزادارو حسین کا یہ کہنا تھا کہ ننے علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو اپنے ہونٹ پر پہنایا۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لشکر یزید میں ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا، قریب تھا کہ انقلاب آ جاتا۔ ابن سعد نے حرملہ کو حکم دیا، حرملہ دیکھتا کیا ہے، انقطاع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اور اسی وقت علی اصغر کے گلے میں ایک تیر آیا اور یہ بچہ ایک مرتبہ حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ اب امامت کا تقاضا یہ تھا کہ حسین بچے کو خیمے کی طرف لے کے جائے، لیکن باپ ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ حسین کربلا کس طرح خیمے کی طرف جائیں، وہاں پر رباب کو کس طریقے سے فیس کریں۔ عزادارو سات مرتبہ ہمارے مولا آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، ایک مرتبہ یا علی کہہ کر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ در خیمہ پر سب سے پہلے جو آیا وہ 4 سال کی بچی تھی، کہنے لگی بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میں بھی تو پیاسی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنی ابا کا دامن پلٹ دیا، اے میری بچی یہ تو وہ بچہ ہے جس کو تیر ظلم سے سیراب کر دیا گیا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ خوف سارے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير.